الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
یہ مضمون چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عنایتوں اور مہربانیوں سے متعلق. اللہ پاک نے ایسے انتظامات فرمائے ہیں کہ گناہگار بندوں کے گناہوں کی دھلائی اور صفائی کے انتظامات ہیں. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط کے اندر تقریباً 10 چیزیں ایسی ذکر کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جن کے بارے میں کئی ایک کی تفصیل تو آپ حضرات نے سماعت فرمائی. مثلاً سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ، دوسری چیز وہ ہے استغفار، تیسری چیز وہ نیکیاں کہ جن میں اللہ پاک نے گناہوں کو مٹانے کی صلاحیت رکھی ہے، اور چوتھی چیز مومنین کی دعائیں دوسرے مومنین کے حق میں. اس کے ذریعے بھی اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی ترقیاں عطا فرماتے ہیں، بخشش اور مہربانی کے معاملات فرماتے ہیں. بالخصوص انتقال کر جانے کے بعد زندہ انسانوں کی دعائیں مغفرت مردہ انسانوں کے کام آتی ہیں. اسی طرح پانچویں چیز وہ مصیبتیں جو دنیا میں انسان کے اوپر آتی ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالی بندوں کی خطائیں اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں. ان پانچ کے متعلق تو آپ حضرات نے کچھ تفصیل سماعت فرمائی. چھٹی چیز ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، اس وقت بھی اس کو ایک مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر بھی اللہ پاک نے اس کے لیے گناہوں کی دھلائی کے انتظامات کیے ہیں. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ اللہ پاک جب بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے گنہگار بندوں کی ہدایت کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سبب بنا دیتے ہیں. کوئی بھی بات، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی قصہ، کسی بھی بزرگ کی صحبت، کسی بھی بزرگ کی توجہ، وہ انسان کے کام آ جاتی ہے اور کایا پلٹنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں. سب سے بڑھ کر تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں کہ ان میں سے بہت سو کی زندگی ایسی تھی جو بالکل دشمنی پر تھی، لیکن جب کایا پلٹنے کا فیصلہ ہوا تو وہی ایسے عاشق زار ہوئے. سب سے بڑی مثال تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اس قدر دشمنی انتہا کو پہنچ چکی کہ تلوار تیار کر کے نکل کھڑے ہوئے کہ آج تو کام تمام کرنا ہے. یہ معلوم نہیں کہ تلوار لے کر نکلنے والا خود تلوار کے وار میں آ جائے گا اور محبت کی مار کی مار ایسی لگے گی کہ ہمیشہ کے لیے غلامیت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے گا. انسان اگر ظاہری نظروں سے دیکھے تو یقین نہیں آتا کہ ایک انسان جو قاتل بن کے اپنے گھر سے چلا ہو وہ عاشق بن جائے اور قدموں میں سر رکھ دے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے وہ اس کو پلٹ دے. تو بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں ایسی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ میں بھی، بعد کے واقعات میں بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر پڑی ایک مجمع پر کہ بیچوں بیچ ایک نوجوان بیٹھا ہوا بڑی پیاری آواز میں ساز کے ساتھ گانا گا رہا ہے. جب آپ پاس سے گزرے تو اس کی سریلی آواز آپ کے کان میں پڑی تو آپ نے صرف اتنا سا جملہ ارشاد فرمایا کہ کاش اس پیاری آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو کتنا عمدہ ہوتا. ایک اتنی سی حسرت اور ایک دل کی تمنا اور ایک بزرگ ہستی کی ذرا سی توجہ. صحابی رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. لمحے بھر کی توجہ اور وہ ہدایت کے لیے تمنا ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ یہ آواز اس نوجوان کے کانوں میں پڑی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ مختصر سا جملہ ارشاد پر کے ارشاد فرما کر اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہے اور اپنی چادر اپنے سر پر ڈالی اور آگے کو چل دیے. اس نوجوان نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ کاش اس خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بس تعارف کا کان میں پڑھنا تھا کہ ہدایت دل میں اتر گئی, فوراً محفل اور مجلس چھوڑ کر دوڑ پڑا حضرت کے پیچھے پیچھے گیا اور کہا کہ حضرت مجھے اپنے ہاتھوں پر توبہ کرائیے, میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گانا نہ گاؤں گا. سینے سے لپٹ گیا, چمٹ گیا, خود بھی زاروں قطار رو رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زاروں قطار رولا دیا. توبہ کی, آپ کی شاگردی اختیار کی اور پھر باضابطہ قرآن کریم کی قرآت اور تجوید سیکھی. پھر اللہ پاک نے وہ حسرت حقیقت میں بدل دی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں دیکھا کہ یہ نوجوان اسی پیاری آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا. یہی وہ نوجوان ہے جس کو امت حضرت زادان رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے کہ صرف ایک حسرت اور ایک آرزو اور ایک تمنا کہ کاش اس پیاری آواز میں کلام اللہ کی تلاوت کرتا تو بس یہی جملہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو گیا. تو اللہ پاک جیتے جی اپنے گناہگار بندوں کو جب ہدایت دینا چاہتے ہیں تو رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے اور دلوں کی حالت دیکھتی ہے کہ کون سا بندہ کس تڑپ سے, کس طلب سے, کس جستجو کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت منصور ابن عمار رضی اللہ تعالی عنہ. محفل لگی ہوئی تھی, واعظ نصیحت چل رہا تھا کہ اسی دوران ایک سائل آیا, فقیر آیا, سوال کرنے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو چار درہم اللہ کے نام پر دے تو میں اس کے لیے چار دعائیں کروں. ادھر یہ سلسلہ بن رہا ہے, ادھر سے ایک شرابی کبابی انسان اپنی محفل گرم کیے ہوئے ہے, دوست یار جمع ہے, محفل گرم ہے. اسی دوران اپنے غلام کو چار درہم دیے, کہا کہ جاؤ کچھ مغزیات لے آؤ, پستے بادام وغیرہ, تاکہ ہماری شراب کباب کی محفل کے اندر یہ چیزیں بھی چلتی رہیں. غلام اپنے آقا کے لیے چار درہم کے پستے بادام مغزیات لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا. چلتے چلتے حضرت منصور ابن عمار رحمہ اللہ کی محفل پر گزر ہوا تو کان میں آواز پڑی کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی جو چار درہم اللہ کے رضا کے لیے دے تو میں اس کو چار دعائیں دوں گا. غلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نہ صحیح اپنے آقا کے چار درہم پیش کر دیے. آپ نے چار درہم قبول فرمائے اور اس ضرورت مند سائل کو دیے اور پھر اس غلام سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہاری کیا چاہت ہے, تمہیں کون کون سی دعائیں چاہیے, پہلی دعا کیا چاہتے ہو؟ اس پر غلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مخلوق کی غلامیت سے نکل کر صرف خالق کا غلام بن کر رہوں. میں غلام ہوں, مجھے آزادی کی تمنا ہے, دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرما دے. آپ نے بھرے مجمع میں واعظ کی محفل چل رہی تھی, آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک تجھے آزادی نصیب فرمائے, سارے مجمع نے آمین کہا. فرمایا کہ یہ تو ایک ہوئی, دوسری دعا کی کیا چاہت؟ عرض کرنے لگا دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان چار درہموں کا نعم البدل مجھے عطا فرما دے. آپ نے دعا فرمائی, سارے مجمع نے آمین کہہ دیا. فرمایا کہ تیسری دعا تیری کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا آقا بہت ہی زیادہ عیاشیوں میں, بدماشیوں میں پڑا ہوا ہے, آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو ہدایت عطا فرمائے, اسے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اچھائی کی طرف مائل فرما دے. آپ نے دعا فرمائی, سارے مجمع نے کہا آمین. آپ نے پوچھا کہ چوتھی دعا کیا چاہتا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی, آپ کی بھی, اور آپ کے حاضرین کی بھی, اور میرے آقا اور اس کے متعلقین کی بھی مغفرت فرما دے. آپ نے دعا فرمائی, سارے مجمع نے آمین کہا. غلام اس کے بعد یہاں سے نکل کھڑا ہوا، ہاتھ چونکہ خالی ہو چکے تھے تو آگے بازار جانے کے بجائے واپس جب پلٹا، کافی تاخیر ہو چکی تھی، آقا برہم ہوا، ناراض ہوا کہ اتنی دیر میں آیا وہ بھی خالی ہاتھ، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے بتایا کہ اصل میں منصور ابن عمار کی محفل میں چلا گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اس میں دیر لگ گئی۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ پیش آیا؟ اس پر آقا نے ساری تفصیل بتائی کہ اس طرح سے وہ پوچھ رہے تھے کہ ہے کوئی تو چار درہم اللہ کی رضا کے لیے دے تو میں اس کو چار دعائیں دوں گا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چار درہم جو آپ نے مجھے دیے تھے میں نے اس فقیر کے لیے ان بزرگ کو دے دیے اور چار دعائیں لے لی۔ آقا نے تجسس کے انداز میں پوچھا کہ چار دعائیں کون کون سی کرائی ہیں؟ اس پر اس نے کہا کہ سب سے پہلی دعا تو یہ کرائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامیت سے خلاصی عطا فرما دے اور آزادی دے دے، آزادی کی دعا کرائی ہے۔ یہ سنتے ہی آقا نے کہا کہ انت حر، جا میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ کہا کہ دوسری دعا تو نے کون سی کروائی؟ کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چار درہم کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو آقا نے کہا کہ یہ لے 4000 درہم، تجھے 4 درہم کے بدلے تجھے دیتا ہوں۔ تو 4 کے بجائے 4000 درہم مالکانہ حقوق کے ساتھ مل گئے۔ کہا کہ تیسری دعا کون سی کروائی؟ بتایا کہ میں نے آپ کے لیے ہمدردی اور خلوص کے ساتھ دعا کرائی کہ میرے آقا کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، اچھی توفیق دے، اسے بھی نیکی کے اوپر لے آئے۔ تو بس جب اپنے بارے میں دعا سنی تو فوراً کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آئندہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سچی اور پکی توبہ کر لی، وہ سارے شباب و کباب اور وہ ساری عیاشیاں بدماشیاں ترک کر دی اور واقعتاً سچا تائب ہو گیا۔ اور کہا کہ چوتھی دعا کون سی کرائی؟ تو بتایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ میری، منصور ابن عمار کی، ان کے حاضرین مجلس کی، آپ کی اور آپ کے متعلقین کی مغفرت فرما دے۔ کہنے لگا کہ یہ میرے بس میں نہیں، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، یہ میرے بس میں نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس دن اس نے سچی توبہ کر لی، غلام کو بھی آزاد کر دیا، 4000 درہم سے اس کو نواز دیا، خود بھی تائب ہو گیا۔ رات جب سویا، خواب میں اللہ پاک نے اس معاملے کی تکمیل کرائی کہ خواب نظر آیا، حاتف غیبی سے ایک آواز سنائی دی، کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا کہ بندے تیرا کیا خیال ہے کہ جو تیرے بس میں تھا تو وہ کر گزرے اور جو ہمارے بس میں ہو ہم وہ نہ کر گزرے؟ ہم نے اس غلام کی بھی، منصور ابن عمار کی بھی، ان کے حاضرین مجلس کی بھی، تیرے اور تیرے متعلقین کی مغفرت کر دی۔ تو کہاں شراب کی محفل لگی ہوئی ہے اور اس میں مزید ترقی کے لیے مغزیات منگائے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سامان کچھ اور ہو رہے ہیں، گناہوں کی دلدل سے نکل کر ہدایت کی طرف اور اللہ پاک کے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کس طرح سے اسباب بنا دیتے ہیں کہ بندے کو گناہوں کی غلاظت سے نکال کر نیکیوں کی پاکیزگی میں لے آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بے شمار اس قسم کے حقائق رکھے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے واقعات ہیں جن کی انسان کسی بھی انداز سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس، حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے وصال کے بعد ایک نوجوان ہمارے بڑے بھائی سے ملا اور کہنے لگا، اپنا واقعہ بتانے لگا کہ مجھے بھی شراب کا چسکا پڑ چکا تھا برے یار و دوستوں کی صحبت کی وجہ سے۔ کہا کہ نہ جانے ایک دفعہ میں حضرت کی مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور حضرت سے جو میں نے مصافحہ کیا، اس مصافحے کے بعد سے مجھے شراب سے ایسی نفرت ہوئی کہ اس کے بعد سے پھر میں نے شراب کو منہ نہ لگایا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی نگاہ میں، ان کی ملاقات میں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں، بسا اوقات ان کے جملے کے اندر اللہ پاک ایسی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ اگلے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بے شمار اسباب رکھے ہیں۔ تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندے کو جو مصیبت ملتی ہے، اس مصیبت کے ذریعے سے بھی اس کی خطائیں، اس کے قصور دھل جاتے ہیں اور وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ چھٹی چیز جس کے ذریعے سے بندوں کو اللہ تعالی معاف فرماتے ہیں، وہ انسان کے آنکھ بند ہو جانے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے کے مرحلے تو زندگی تک کے تھے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے اس قدر روتے کہ آپ کے آنسو داڑھی سے ہوتے وہ زمین پر ٹپکنے لگتے. کسی نے کہا کہ آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے لیکن قبر پر کھڑے ہو کے اس قدر زار و قطار روتے ہیں. فرمایا کہ کیوں نہ روؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا آخرت میں کامیابی کی منزل طے کرتا چلا جائے گا, جو یہاں پھنس گیا یہاں مشکلات میں گھر گیا آخرت کی اور منزلوں میں مزید گھرتا چلا جائے گا. نہ جانے کہ ہماری یہ قبر کی منزل ہمارے لیے کامیابی کا سامان بنے گی یا ناکامی کا. اس مرحلے کو سوچ کر لرزا ہوتے تھے اور ترسا ہوتے تھے اور اللہ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے اور زار و قطار روتے تھے. تو آنکھ بند ہونے کے بعد جس وقت انسان کو قبر کے اندر سپرد خاک کیا جاتا ہے, عزیز اور اقارب واپس چلے آتے ہیں, تو اس وقت انسان کے اوپر ایک مرحلہ آتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ما یجعل فی القبر من الفتنۃ والضغطۃ والروعۃ, کہ ہر انسان کو بھلے وہ مومن مسلمان ہو, متقی پرہیزگار ہو یا غیر مسلم ہو, فاسق فاجر ہو, گناہگار ہو, ہر انسان کو جس وقت قبر کے سپرد کیا جاتا ہے تو قبر اس کو بہت بری طرح بھیجتی ہے. وقتت القبر, قبر کا دبانا, قبر کا دبوچنا, قبر ہر مردے کو دبوچتی ہے, بھیجتی ہے, دباتی ہے. یہ وقت ہے قبر نیک لوگوں کے لیے, اللہ کے دوستوں کے لیے بھی ہوتا ہے, فساق فجار گنہگار کفار کے لیے بھی ہوتا ہے. کفار کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ان کو جب دبانا شروع کرتی ہے, بھیجتی ہے, تو دائیں طرف کی دیوار اور بائیں طرف کی دیوار یہ جب مردے کو دباتی ہیں دباتی ہیں دباتے دباتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے باقاعدہ نقشہ کھینچا, فرمایا کہ مردے کو دباتے دباتے اس قدر دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف. اس طرح آپ نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے ہاتھوں میں ڈال کر نقشہ کھینچا, فرمایا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہیں. یہ تو بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ اس قدر اس کو بھیج دیا جائے, کس دیا جائے, اچھی طرح نچوڑ دیا جائے کہ انسان کے کس بل نکل جائے, فساق فجار ہوں, گناہگار ہوں یا کفار ہوں, ان کے ساتھ تو یہ مرحلہ اس انداز سے پیش آتا ہے. اور اللہ کے جو اہل ایمان بندے ہیں, نیکوکار ہیں, عبادت گزار ہیں, وہ بھی جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ان کے اس مرحلے کے اندر اگرچہ قبر ان کو دبوچتی ہے لیکن اس دبوچنے میں فرق اتنا ہے کہ جس طرح ایک انسان اس کا ہاتھ دروازے میں دب جائے تو یہ بھی دبنا ہے, اور یہی ہاتھ کسی دوست کے ہاتھ میں دے دے اور وہ محبت سے اس کو دبائے اور بھیجے تو اس دبانے کے اندر لطف اور لذت محسوس ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے ماں اپنے بچے کو جب آغوش میں لے کر دباتی ہے اور بھیجتی ہے, اس کو پیار کے اندر کچکچا کر دباتی ہے, تو اس میں بچے کو اگرچہ وہ کستی ہے لیکن بچے کو اس میں محبت محسوس ہوتی ہے. تو مومن مسلمان اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی قبر دباتی ہے, بھیجتی ہے, لیکن اس کے دبانے کے اندر ایک گنا جہاں وہ ایک سخت مرحلہ ہے لیکن ساتھ میں اس مرحلے سے گزرنے والا اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ مومن ہے, نیک ہے, اللہ کا ماننے والا, عبادت گزار ہے, تب بھی اس کو دبوچا جائے, بیچا جائے, تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کی نعمتوں سے نوازا, ہر طرح کی نعمتیں دی انسان کو, کھانے کی, پینے کی, لباس پوشاک کی, سر ڈھکنے کے لیے مکان کی, سواری کی, پوری اس دنیا میں اندر زندگی بسر کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے. اگر پیدائش سے لے کر موت تک ان تمام نعمتوں کو انسان گننا شروع کر دے تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان گنت نعمتیں بندے نے دنیا میں استعمال کی, ان نعمتوں کی قیمت چکانے کے لیے اللہ پاک زقتت القبر کے مرحلے سے گزارتے ہیں کہ ان کی قیمت چک جائے. اس طرح انسان کسی عالیشان ہوٹل کے اندر جائے اور اپنی فرمائش کر کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے, لطف اندوز ہو جائے کھانے کھا لینے کے بعد وہ مفت کے اندر باہر نہیں آتا, پہلے جائے گا کاؤنٹر پہ اس کو حساب دینا ہوگا. ہلکا پھلکا کھانا کھایا حساب بھی ہلکا پھلکا, مرغ و مسلم کھائے تو حساب بھی بھاری بھرکم. تو یہی حال دنیا کے اندر نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں کا ہوگا کہ جو دنیا میں زیادہ نعمتوں کے اندر رہا ان نعمتوں کی قیمت اللہ تعالیٰ اس طرح وصول کریں گے کہ زقدۃ القبر اس کی ان تمام نعمتوں کی قیمت بن جائے گا. اگر تو وہ زیادہ نعمتوں میں رہا تو اس کا زقدہ بھی زیادہ درجے کا ہوگا, قیمت زیادہ چکانی ہوگی, اور اگر وہ کم نعمتوں میں رہا تو اس کا زقدۃ القبر بھی ہلکے درجے کا ہوگا, قیمت کم چکانی ہوگی. لیکن گزرنا ہر کسی کو پڑتا ہے, اور بندے کے وہ تمام گناہ جو زندگی کے اندر اس نے کیے تو بہت سے گناہ تو توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں, بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں, بہت سے گناہ ایسے جو مصیبتوں کی آمد کی وجہ سے وہ کفارہ بن جاتے ہیں, بہت سے گناہ دوسرے مومنین کی دعاؤں کی بدولت مٹ جاتے ہیں. اب جو رہے سہے کچھ بچی کچھ کسر تھی وہ اللہ تعالیٰ اس زقدۃ القبر کے ذریعے ان کا بھی حساب بے باک کر دیتے ہیں. یہ زقدۃ القبر, قبر کا دبوچنا اور قبر کا بھیجنا ایسا مرحلہ ہے کہ اس میں بڑوں چھوٹوں کو ہر ایک کو گزرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, جو قبیلہ اوس کے سردار تھے, اسلام لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 سال چھوٹے تھے, صرف 7 سال اسلام کا ضمانت پایا, لیکن مرتبہ مقام ایسا پایا کہ غزوہ خندق میں جام شہادت نوش فرمایا. جب اسلام لائے اپنے قوم کے ہر دل عزیز سردار تھے قبیلہ اوس کے, اپنی قوم اور برادری سے کہا کہ جب تک تم بھی اسلام نہیں لاؤ گے نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا. چونکہ محبوب تھے, اپنی قوم کے ہر دل عزیز شخصیت تھے, ساری کی ساری قوم آپ کے اسلام کی بدولت اسلام لے آئی. آپ کا اسلام اتنا بابرکت ہوا کہ آپ کے اسلام لانے سے پورا آپ کا قبیلہ بھی مشرف اسلام ہوا. اس 7 سال کے مختصر عرصے میں ایسی محبوبیت کا درجہ پایا کہ جب جامع شہادت نوش فرمایا, جنت القبی جنت البقی میں آپ کی تدفین کے مرحلہ جب انجام دیا جا رہا تھا, جنازہ جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے, پاؤں اٹھا کر انگلیوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آج آپ کے چلنے کا انداز کچھ انوکھا تھا کہ آپ انگلیوں کے بل پنجے کے بل چل رہے تھے, ایڑیاں رکھ کر نہیں چل رہے تھے. فرمایا کہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ پاک نے 70,000 فرشتے زمین پر اتارے جو آج سے پہلے زمین پر نہیں اترے تھے. 70,000 فرشتوں کا مجمع ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اترا ہوا ہے, اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے پاؤں رکھنے کے لیے صحیح سے جگہ نہیں مل پا رہی تھی, اس لیے میں انگلیوں کے بل چل رہا. اتنی بڑی ہستی, فرماتے ہیں کہ احتز عرش الرحمن بموتی, حضرت سعد ابن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش جھوم گیا, حرکت میں آ گیا. اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب ان کی ملاقات اللہ تعالی سے ہونے کا وقت آیا, جامع شہادت نوش فرمایا, فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن, رحمان کا عرش ان کی خاطر جھوم گیا, ہل گیا, حرکت کرنے لگا. لیکن اتنی بڑی اونچی ہستی کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو بھی زقت قبر پیش آیا کہ قبر نے ان کو بھی دبوچا اور اس کے بعد چھوڑا. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان جب دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے تو قبر کا دبوچنا, قبر کا اس کو اپنی آغوش میں بھیجنا, یہ بھی انسان کے لیے ایک سبب بنایا اللہ پاک نے کہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں استعمال کر کے آیا ان کی یہ تدارک اور تلافی ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو اس کے کچھ گناہ وغیرہ بچ گئے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ پاک نے ان کی دھلائی کے لیے انتظام فرمایا. اس کے علاوہ ساتویں چیز جو اللہ پاک نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے کارآمد ثابت رکھی وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے عزیز اور اقارب, بیوی بچے دوست احباب, اس کے اہل تعلق محلے دار, اس کے شاگرد, اس کے متعلقین, جو کوئی بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو یہ دعا بھی جانے والے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے. بالخصوص سگے رشتوں کے اندر تو سگے رشتے جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائی کے لیے، میاں بیوی کے لیے کسی ایک رشتے کا انتقال ہوا، پیچھے رہ جانے والا جس دل کی گہرائی سے صدمے سے چور ہونے کے وقت میں جو دعائیں کرتا ہے، وہ دعائیں اس قدر اثر انداز ہوتی ہیں کہ آخرت میں جانے والے کے لیے اس کا بیڑا پار کرا دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس نے فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اب وہ انتقال کر گیا، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا سلسلہ بند، نہ روزے رکھتا ہے، روزے کا سلسلہ بند، زکات نہیں دے رہا، زکات کا سلسلہ بند، قربانی نہیں کرتا، قربانی کا سلسلہ بند، نہ حج کرتا ہے، نہ عمرہ کرتا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ صدقات خیرات، ہر چیز چونکہ موقوف ہو گئی تو ہر عمل کا دروازہ بند. فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ہر عمل منقطع مکمل. الا من ثلاثه، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے دروازے اور کھاتے کھلے رہتے ہیں. ان میں سے ایک چیز تو ہے صدقہ جاریہ، کہ انسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کیا جس کی نیکی جاری اور ساری تھی، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، کنواں کھدوایا، کوئی کار خیر کے لیے کوئی ادارہ بنا دیا، کسی بھی انداز سے کوئی کام ایسا کر گیا کہ لوگ ابھی بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور علم ينتفع به، یا علمی خدمات کر گیا کہ اس کے ذریعے سے کسی کو مسئلہ سکھایا، کسی کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا، کسی کو اور دینی معلومات فراہم کی کہ زندہ انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی کے مطابق علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو برابر اس کا ثواب سکھانے والے کو پہنچتا رہے گا. اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ گیا تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے. تو یہ نیک اولاد جو زندہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں دعائیں مغفرت کر رہی ہے، تو یہ چیز کار آمد ہے. ماں باپ کے حق میں زندہ اولاد کے لیے اٹھائے جانے والے دعاؤں کے لیے ہاتھ ایسے بھاری بھرکم ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ جب نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرماتے ہیں. حدیث مبارک میں کہ اچانک جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ درجہ کیوں بلند ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی، اس کے نتیجے میں میں نے تمہارا ایک درجہ مزید بلند کر دیا. کئی ایک واقعات اس طرح کے ملتے ہیں. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ انتقال کر گئی، ان کے لیے کوئی نیکی کروں تو اس کا ثواب پہنچے گا؟ فرمایا کہ ہاں. ایک نے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، مہلت نہ ملی کہ کچھ نصیحت کرتی، لیکن اگر ان کو موقع ملتا ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کی وصیت کر کے انتقال کرتی، تو آیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو نفع ہوگا؟ فرمایا ہاں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی نیکی ایسی کر دوں کہ جس کا ثواب میری ماں کو پہنچتا رہے، تو کون سی نیکی اپنا لوں؟ آپ نے فرمایا پانی کی نیکی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں کنواں کھدوا دیا عام لوگوں کے فائدے کے لیے، عام لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے، اور فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، ہر شخص آئے مفت کے اندر سے پانی لے جائے، یہ اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے وقف ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے چلے جانے کے باوجود زندہ انسانوں کی دعائیں اور ان کے لیے نیکیاں اور اعمال صالحہ. ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، میں اپنی والدین کی طرف سے حج کروں، ان کے انتقال کے بعد تو نفع پہنچے گا؟ فرمایا کہ پورا پورا ان کو نفع پہنچے گا، اجر و ثواب اللہ پاک پورا پورا ان کو عطا فرمائیں گے. اسی طرح صدقات خیرات کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کہ پورا پورا ثواب پہنچتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب زندہ انسان مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو فرشتہ باقاعدہ ایک طواف کے اندر وہ سارا ہدیہ اور تحفے کو سجا کر قبر پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ اے قبر والے، اٹھ، تیرے فلاں عزیز نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. وہ اٹھتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ اس تحفے کو لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے. آس پاس والے قبر والے دیکھ کر للچتے ہیں، اور یہ خوش و خرم بتاتا ہے کہ میرے فلاں عزیز نے میرے لیے دعائیں مغفرت کے ذریعے سے یا ایصال ثواب کے ذریعے سے یہ ہدیہ بھیجا ہے. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ کار آمد ہے. ساتویں نمبر پر کہ کوئی بھی ایسا نیکی کا عمل کہ انسان اپنی زندگی میں کرے، گزرنے والوں کے لیے کرے، بھلے وہ دوست کے لیے کرے، کسی انتقال کرنے والے عزیز قریب کے لیے کرے، اور کسی بڑے بزرگ کے لیے کرے، اپنے استاد کے لیے کرے، اپنے کسی محسن کے لیے کرے، تو زندہ انسان کا انتقال کیے جانے والے انسان کے لیے کوئی سے بھی ایسا عمل جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہو تو اس قسم کے عمل سے باضابطہ اس کا اجر و ثواب اللہ پاک ان تک پہنچاتے ہیں. ہاں جن چیزوں میں نیابت نہیں چلتی, انتقال کرنے والا انتقال کر گیا, کچھ نمازیں رہ گئی, اب یہ انسان اس کی طرف سے نمازیں پڑھے, یہ نمازیں اس کی طرف سے نہیں کہلائیں گے, اس کی طرف سے روزے رکھے, یہ روزے اس کی طرف سے نہیں کہلائیں گے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس پہ نیابت باقاعدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے متبادل ثابت ہے. تو نماز اگر انسان کی چھوٹ جائے تو اس کا متبادل شریعت مطہرہ نے فدیہ بتایا, جس طرح ایک سپتاہ فطر انسان کے ذمہ آتا ہے, تو اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی تو ایک نماز کے بدلے ایک سپتاہ فطر ادا کرو گے تو اس کی ایک نماز کی تلافی ہو گئی. اسی طرح کچھ روزے ذمہ رہ گئے تھے تو اس کے بدلے خود روزہ رکھے انسان تو بدلہ نہیں بن سکتا. ہاں روزے کے بدلے ہر روزے کے بدلے ایک سپتاہ فطر دے دے, فدیہ دے دے, تو یہ تلافی ہو جائے گی, آخرت میں اس کا حساب برابر ہو جائے گا. تو یہ چیزیں باقاعدہ تلاوت کلام پاک ہو, دعائیں مغفرت ہو, صدقہ جاریہ ہو, یا اسی طرح سے حج ہو, عمرہ ہو, یا اور کار خیر ہو, کوئی کنواں کھدوا دیا, کوئی اور نیکی کا ایسا کام کر دیا کہ جس کے باقاعدہ ثبوت قرآن و سنت میں ملتے ہیں, تو ان چیزوں کا ثواب بدستور کامل مکمل ان مرحومین کو پہنچتا ہے اور ان کو باقاعدہ فائدہ ہوتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جو ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک صاحب تھے, انتقال فرما گئے. انتقال کے بعد جب کافی عرصہ گزر گیا تو اپنے ایک دوست کو خواب میں دکھائی دیے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی, اکلوتی بیٹی تھی, اس نے تو میرے انتقال کے بعد نہ مجھے یاد کیا نہ میرے لیے کوئی نیکی کی, تو خدا را آپ میری بیٹی کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ میں بڑی سخت آزمائشوں میں ہوں, میرے لیے کچھ نہ کچھ نیکیاں کیا کرے, کچھ صدقات خیرات کرے, کوئی صالح ثواب کرے, کوئی نیک عمل کرے تاکہ مجھے کچھ فائدہ پہنچے. اللہ پاک تو ایسے کریم ذات ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبر پہ سے, دیکھا تو سخت ترین عذاب ہو رہا ہے. عرصے کے بعد جب پلٹ کر واپس اس قبر سے گزرے, دیکھا تو وہ ناز و نعم کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. حیران ہوئے, یا رب ایک عرصے پہلے گزرا تھا تو یہاں عذاب ہو رہا تھا, ایک عرصے کے بعد گزر ہوا تو دیکھ رہا ہوں کہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے صاحب قبر. کوئی سوچے کہ پیغمبر تھے, انسان تھے, ان کو قبر کے حالات کیسے پتہ چل گئے؟ یہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا کہ قبر کے بعض معاملات وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیے گئے. اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, اس قبر کے اندر ثواب کا معاملہ چل رہا ہے. دو قبروں پہ گزر ہوا, آپ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں پر سخت ترین عذاب ہو رہا ہے. آپ نے ایک تر شاخ توڑی, آدھی اس پر رکھی, آدھی اس پر رکھی, فرمایا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی اس وقت تک ذکر اللہ کرتی رہیں گی ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا, اور فرمایا کسی بڑی وجہ سے ان کے پر عذاب نہیں ہو رہا, معمولی چیزوں کے اندر کوتاہی کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, یعنی پاکی کا اہتمام نہیں کرتا تھا, پیشاب کی چھینٹیں یا پیشاب کے قطرے یا پیشاب کرنے کے بعد استنجا کا اہتمام نہ کرنا, یعنی ناپاک رہا کرتا تھا. پیشاب سے پاکی نہ کرنے, یعنی پاکی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے, اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ چغل خوری کیا کرتا تھا, اس چغل خوری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بنی معاملات بسا اوقات منکشف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو وہ قدرت والی ذات ہے کہ بیت المقدس کتنے میلوں میل فاصلے پر تھا, جب کفار نے سوالات کیے اللہ نے سامنے کر دیے, کتنے کھڑکیاں تھیں گن کے بتا دی, کتنے دروازے تھے دیکھ کے بتا دیے, ساری چیزیں بالمشافہ آپ بتاتے چلے گئے. فرمایا کہ میں نے تو اس وقت نہ کھڑکیاں گنی تھیں نہ دروازے گنے تھے, لیکن کفار نے جیسے سوالات کیے کہ بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں تھیں, کتنے دروازے تھے, اللہ پاک نے سارا منظر میں نے سامنے کر دیا, دیکھتا گیا بتاتا چلا گیا. میلوں میل کے فاصلے, جب اللہ تعالیٰ زمین سے آسمان پر بلا کر جنت دوزخ دکھا سکتے ہیں, عرش اعظم پر بٹھا سکتے ہیں, تو اس اللہ کے لیے چند گز فاصلے کے اندر کے حالات بتانا کوئی مشکل چیز ہے؟ یہ باتیں وہ ہیں جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر اعتقاد کامل ہو. نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو بڑھ گئے, چلنے لگے, اور بعض دفعہ ایسا ہوا نماز کے اندر آپ پیچھے کو ہٹے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے دوران آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے, فرمایا کہ جنت اللہ پاک نے میرے سامنے کر دی تھی, میں بے خودی کے اندر اس کی طرف بڑھنے لگا. اللہ پاک نے بھی جہنم میرے سامنے کی تو میں خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ گیا. تو یہ بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو بالکل مصدقہ ہیں کہ جن کا انکار ناقابل یقین ہے کہ باقاعدہ مستند کتابوں میں باقاعدہ ہماری سیاہ ستہ وغیرہ کے اندر یہ سارے حقائق موجود ہیں. اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک موقع پر تو عذاب, کئی سال کے بعد جب گزر ہوا دیکھا تو ثواب, حیران ہوئے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قبر والے نے جب انتقال کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, بعد میں اس کا بچہ ہوا, وقت گزرنے کے ساتھ بچہ جب بڑا ہوا اور بچہ جب گیا معلم کے پاس, استاد کے پاس, استاد نے جب اس کو دینی تعلیم کا آغاز کرانے کے لیے میرے نام سے آغاز کیا اور کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا معصوم بچہ وہ زمین کے اوپر کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اس کا بچہ تو میرے مہربان اور رحم کرنے والے ہونے کی گواہی دے رہا ہے اور میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں, تو یہ میری حیا کے خلاف تھا, تو میں نے اس دن کے بعد سے اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسی حقیقتیں دکھاتے ہیں. تو غرض یہ کہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ان بزرگ کو جب انتقال ہو گیا تو وہ ایک دوست کو خواب میں نظر آئے اور بتایا کہ میں کافی پریشانی میں ہوں, میری بیٹی کے پاس جاؤں, اس کو پیغام دو کہ کچھ نہ کچھ میرے لیے کرے. تو وہ صاحب جب اٹھے, گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے دوست کے گھر تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک ہی بیٹی تھی اور وقت بیچ میں کافی گزر چکا تھا, وہ بگاڑ کا شکار ہو گئی, دوست یاروں کے اندر ہوا کر دیا, عیاشی بدماشی میں پڑ گئی. معلومات نکالتے 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 وہاں تک جا پہنچے جہاں اس کا سلسلہ ہوا کرتا تھا وارگردی کا, تو وہاں جب پہنچ کر معلوم کیا نام بنام, تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے دوست یاروں کے ساتھ دریا کے کنارے یا ساحل سمندر پر گھومنے پھرنے گئی ہوئی, اس جگہ پر پہنچے تلاش کرتے 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 اس موقع پر جب پہنچے وہاں دیکھا تو واقعتاً وہ پائی. جب اس کو نام لے کر پکارا اور اس کے والد کا تعارف حاصل کر لیا تو اس کو بتایا کہ میں تمہارے والد کا دوست ہوں, تمہارے والد مجھے خواب میں دکھائی دیے تھے, انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کرو, دعائیں خیر کیا کرو اور اچھائی کے کام کرو تاکہ میرے لیے کوئی بیڑا پار ہونے کا سامان ہو جائے. تو وہ چونکہ عیاشیوں میں پڑی ہوئی تھی, بدمست ہو چکی تھی, دوستوں یاروں کے ساتھ اٹکیلیوں میں لگی ہوئی تھی, جب انسان خرمستیوں میں لگا ہوتا ہے تو اس طرح کی اچھائی کی باتیں اس کو ایک طرف تماشا لگتی. تو اس نے یہ بات جب سنی, اپنے باپ کا پیغام سنا, تو اس کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے پانی کا چلو ہاتھ میں یوں لیا اور ان صاحب کی طرف اچھال دیا, کہا کہ لو یہ میں نے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا اپنے ابا کے لیے. وہ صاحب بڑے شرمندہ ہوئے کہ میں تو اتنی محنت, اتنی جستجو, اتنی تلاش کے بعد یہاں تک پہنچا, بڑی تمنا لے کر آیا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کا پیغام سن کر ہل جائے گی, کچھ نہ کچھ کر جائے گی, لیکن اس نے تو تنزیہ انداز میں پانی کا چلو میری طرف اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ لو یہ کر دیا میں نے اپنے باپ کے لیے سال ثواب. شرمندہ سے ہو کر منہ لٹکا کر واپس چل دیے. وقت گزر گیا, رات ہوئی تو خواب میں وہی صاحب دوبارہ نظر آئے اور دیکھا تو بہت ہی خوش و خرم حشاش بشاش ہیں اور ان صاحب کا اپنے دوست کا بہت ہی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرا پیغام میری بیٹی تک پہنچایا اور میرا کام بنا دیا. تو خواب میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں تو وہاں گیا تھا, اس نے تو اس طرح میرے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا, تنزن اس نے پانی کا چلو میری طرف اٹھا کر پھینک دیا. اس پر انہوں نے بتایا کہ اسی چلو کے ذریعے سے اللہ پاک نے میرا کام بنا دیا کہ دریا کے کنارے ایک پیاسا چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا جو پانی کی کثرت کی وجہ سے کنارے تک نہیں جا پا رہا تھا کہ اس کو پانی کی کثرت ڈبو نہ دے, وہ وہاں فریاد کر رہا تھا پانی پینے کے لیے. یہاں اللہ پاک نے یہ سلسلہ بنایا کہ اس لڑکی نے جو پانی کا چلو پھینکا تو وہ اس کیڑے کے قریب جا کر گرا, کیڑا اس کے قریب آیا اور اس نے جو دعا دی اسی کی بدولت اللہ پاک نے میری نجات فرما دی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بسا اوقات ایسے اسباب بنا دیتے ہیں, ایسے سلسلے بنا دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بخاری شریف کے اندر باقاعدہ وہ واقعہ جو ایک شخص کا انتقال ہونے لگا, مرتے مرتے کہا کہ بہت سیاہ کار ہوں, گناہ گار ہوں, کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا, لہٰذا جب میں مر جاؤں اپنے بیٹوں کو جمع کیا, کہا کہ مجھے جلا دینا اور جب میری راکھ اچھی طرح جل جائے, بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے تو میری رات کو لے جا کر آدھی تو ہواؤں میں اڑا دینا, آدھی سمندروں میں بہا دینا, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے سامنے حاضر کر کے کھڑا کر کے بحث پرس نہ کرے. اگر اس نے بحث پرس کر لی تو میں جواب دینے کے قابل نہیں. چنانچہ اس کے انتقال کے بعد بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اسی طرح اس کو جلایا, راگ بنا کر آدھی راگ خشکیوں میں اڑا دی, آدھی راگ سمندروں کی نظر کر دی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے خشکی کو بھی حکم دیا, سمندروں کو بھی حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کرو, یک لخت اس کا پورا وجود اللہ کے سامنے حاضر کھڑا ہوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے تو نے یہ سارا سب کچھ معاملہ کیوں کیا؟ تو وہ لرزہ ترسا خوف زدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے, جس چیز کا ڈر تھا جس سے بچنے کی خاطر اپنے آپ کو آگ میں جلوا کر راگ بنایا, آدھی رات سہاراؤں میں اڑوا دی, آدھی رات دریاؤں میں اڑوا دی, اس کے باوجود تو نے تو وہی لا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا. تیرے ڈر کی وجہ سے تو میں نے یہ وصیت کی تھی. اللہ پاک کو اس بندے کا یہی ڈر پسند آیا, فرمایا کہ جا بندے ہم نے تجھے معاف کیا. اللہ تعالیٰ اس قدر نوازنے والے ہیں کہ بسا اوقات بڑے بڑے گناہگاروں کو اس انداز سے نواز دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, ان کے لیے صدقات خیرات کرنا, ان کے لیے نیکیاں کرنا, اور بالخصوص ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لي, اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے. ولوالدي میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے. ولجميع المؤمنين والمؤمنات تمام مؤمنین مؤمنات اور مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دیجیے. الاحیاء منهم جو ان میں سے زندہ ہوں, والاموات جو انتقال کر گئے ہوں, سب کی مغفرت فرما دیجیے. بے شک آپ بہت زیادہ سننے والے قبول کرنے والے ہیں. فرمایا کہ پرلے درجے کا بخیل ہے وہ انسان جو صرف اپنے لیے دعا کرے اور مؤمنین کے لیے دعائیں نہ کرے, پرلے درجے کا بخیل ہے. اتنی بڑی بشارت سنائی کہ جو شخص مؤمنین کے لیے دعائیں مغفرت مانگتا ہے, فرمایا کہ تمام مؤمنین کی تعداد کی قدر ہر ہر مومن کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی اس کے اجر ثواب میں جمع فرما دیتے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں جو مؤمنین کے لیے دعائیں خیر کرنے والا ہے, اور اس کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر رزق کو اتارتے ہیں. تو دعائیں بہت زیادہ رنگ لاتی ہیں. مرحوم ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کے لیے نیکیاں کرنا بہت زیادہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا سامان بھی ہوتا ہے, بخشش کے سامان بھی ہوتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو انتقال کر چکا تھا قبرستان میں مدفون تھا, کسی اللہ والے کا وہاں اس قبرستان کے پاس سے گزر ہوا. تو جب قبرستان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کچھ کلام اللہ کی تلاوت کی, پڑھ لینے کے بعد ان تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی اور ایصال ثواب بھی کیا. یہی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول مبارک تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کو دو تین قبریں نظر آئیں, تو آپ باقاعدہ آئے اور ان قبروں کے سامنے اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ کی پشت بیت اللہ شریف کی طرف تھی اور آپ کا رخ قبروں کی طرف تھا. قبر پر حاضری کا مسنون عمل بھی یہی ہے کہ انسان روح بروح ہو, مردے کی جس طرف اس کی یعنی سرانہ ہے اس سرانے کی طرف اپنا چہرہ کر کے روح بروح ہو. اس موقع پر انسان کی پشت وقتی طور پر کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوتی ہے, چونکہ یہاں پر اس قبر کی روح برو کھڑا ہونا مطلوب ہے. بیت اللہ شریف کا ادب اور احترام بسر و چشم اور دل کی گہرائی کے اندر موجود ہے, لیکن چونکہ یہ سنت کا طریقہ یہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں بھی جب غلامان امت حاضر ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہاں اسی طریقے سے روضہ اطہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف اپنا چہرہ کر کے سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی طرف نکل چلے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری کو روکا اور باقاعدہ قبروں کے پاس پہنچ کر آپ نے وہاں ان کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. اے قبر والوں، تم کو سلام ہو، بس بات یہ ہے کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں. یہ کہ بات بگڑے، جس کا نمبر پہلے آ گیا وہ پہلے چلا گیا، جس کا نمبر بعد میں ہے وہ بعد میں جا رہا ہے، لیکن ہر ایک اس منزل کی طرف روان دواں ہے. جس طرح حج کا سیزن آتا ہے، سارے حجاج کے نام آ گئے، 1,00,000 حاجیوں کو جانا ہے، لیکن سب ایک دن میں نہیں جاتے، ایک ساتھ نہیں جاتے، جانا سب کو ہے بیت اللہ شریف. یک بات دیگر، آج گئے، دوسرے دن گئے، تیسرے دن گئے، چوتھے دن گئے، سارے یک بات دیگر ہوتے ہوتے اس منزل پر جمع ہو جاتے ہیں. یہی حال آخرت کی منزل کا ہے کہ جانا سب کو ہے آخرت کی طرف، یک بات دیگر، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، چلتا چلا جا رہا ہے. تو غرض یہ کہ جب قبر کے اوپر انسان حاضر ہوتا ہے، تو اس میں یہی طریقہ کار ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری بھی مغفرت فرمائے. تو اس موقع پر بھی مومنین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے لیے اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے اوپر سلام بھیجو. تو زندوں کا یہ عمل مردوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوا کرتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ ایصال ثواب کا عمل اور مرحومین کے لیے اس طرح کی کوششیں اور اس طرح کے سلسلے جاری اور ساری رہنے سے انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو وہ بزرگ جب گزر رہے تھے، تو انہوں نے چلتے چلتے وہاں رک کر کچھ تلاوت کلام پاک کی، دعائیں مغفرت کی، اور آگے چل دیے. ہمیں بھی ہمیشہ یہی معمول بنا لینا چاہیے، راستوں میں بسا اوقات گزرتے ہوئے سڑک کے کنارے ہی قبرستان نظر آ جاتا ہے، تو بھلے انسان نہ بھی رکے، چلتے چلتے ہی دھیمی آواز سے السلام علیکم یا اہل القبور. قبرستان میلوں میل کیوں نہ پھیلا ہوا ہو، جب ان کو سلام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو سلام پہنچا دیتے ہیں. جس طرح ہم قبرستان کے اندر موجود ہوں، تو یہاں ہمارا ہلکی آواز میں سلام کرنا، وہ دوسرے سرے کے اوپر جو قبریں موجود ہیں وہاں تک کے مردوں کو اللہ پاک سلام پہنچاتے ہیں. تو اگر ہم لب قبرستان باہر ہی سے چلتے چلتے بھی اگر سلام کریں گے السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ سلام ان تک پہنچتا ہے. اور چلتے چلتے کم از کم انسان ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دعائیں کر دے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس سب کا ثواب ان قبرستان والوں کو پہنچا دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، درجات بلند فرما دیجیے، جس پر عذاب ہو رہا ہو عذاب ختم فرما دیجیے، مغفرت. اس طرح اپنے انداز میں دعائیں مانگتے چلے جائے. آج یہ ان کے لیے دعائیں مانگے گا، کل اللہ پاک اس کے لیے دعائیں کرنے والی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے. تو وہ دعائیں مغفرت کر کے ایصال ثواب کر کے چلے گئے. رات جب ہوئی، خواب میں انہوں نے ایک منظر دیکھا اس اللہ والے نے. یہ وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو اس اللہ والے نے قبرستان میں رک کر دعائیں مغفرت کی، ایصال ثواب کیا. رات جب سوئے تو خواب میں ایک منظر دیکھا کہ سارے مرحومین جمع ہیں. ایک شخص آیا، ایک پوٹلی اس کے پاس ہے، جیسے وہ آیا سارے کے سارے مرحومین لپک کر اس کی طرف جھپٹ جھپٹ اور جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چینا جھپٹی ہو رہی ہے. ان تمام کے تمام مرحومین میں ایک مرحوم ایسا ہے جو بڑی تسلی سے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بزرگ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تم سارے کے سارے یہاں جمع ہو، ایک شخص آیا، سب اس کی طرف لپکے اور تم یہاں تسلی سے بیٹھے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تمام کے تمام روحیں یہاں قبرستان میں ہیں اور عالم آخرت میں ہیں. ہمیں دنیا کے اندر جو بھی زندہ انسان موجود ہیں ان کی طرف سے ان کی دعائیں مغفرت، ایصال ثواب، کوئی بھی کار خیر اس کا انتظار ہوتا ہے. جب بھی کوئی زندہ انسان دعائے مغفرت کرتے ہیں، کوئی کار خیر کرتے ہیں، تو دنیا والوں کی طرف سے یہ ہماری داد ہم تک پہنچائی جاتی ہے. تو جیسے ہی یہ ہمارے پاس دنیا والوں کے دعائے مغفرت اور کار خیر کے اجر و ثواب ہم تک آتے ہیں، تو سارے کے سارے مرحومین اس کی طرف لپکتے ہیں کہ حصہ مل جائے، اور ہر ایک زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کا خواہش مند ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب سارے کے سارے لپک رہے ہیں، تم کیوں اتنی تسلی سے بیٹھے ہو؟ اس پر اس نے بتایا کہ میرے لیے بات یہ ہے کہ میں دنیا میں اپنے ایک بیٹا چھوڑ کر آیا ہوں جو حافظ قرآن ہے.
وہ ایک بازار کے اندر دکان کیا کرتا ہے، فلاں فلاں بازار میں اس کی دکان ہے، جب کوئی گاہک آتا ہے تو اپنا سودا فروخت کرتا ہے، جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، برابر وہ اس کا ثواب مجھے پہنچاتا رہتا ہے، تو میرے پاس روزانہ اس قدر وافر مقدار میں قرآن کریم کا اجر و ثواب پہنچتا ہے کہ میں اپنی ڈانٹ تو لیتا ہوں لیکن ان لوگوں کی طرح بھاگ دوڑ کر نہیں، تسلی سے جب سب کا حصہ مل جاتا ہے میں بھی جا کر اپنا حصہ لے آتا ہوں، لیکن میرا وہ بیٹا مستقل میرے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، تو اس لحاظ سے میں اتنا ترسا ہوا نہیں رہتا. یہ خواب دیکھ لینے والے بزرگ، خواب دیکھ لیا، صبح جب جاگے تو تجسس ہوا کہ نہ جانے کہ یہ خواب تھا یا حقیقت تھی. تجسس میں خواب میں جس بازار کا تذکرہ کیا تھا اس بازار میں جا پہنچے اور وہاں جس نام کا تذکرہ کیا تھا کہ اس نام کا میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، تلاش کرتے کرتے جا کر دیکھا تو واقعتاً بازار میں ایک نوجوان ہے، چہرے مورے سے متقی پرہیزگار دکھائی دے رہا ہے. تو وہ یہی اس کا انداز دیکھا، جب کوئی گاہک آتا ہے تو سودا فروخت کرتا ہے، کام کاج میں مشغول رہتا ہے، گاہک گئے تو تلاوت کلام پاک میں اس کے ہونٹ حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، سمجھ گئے کہ واقعتاً میرا خواب سچا ہے. اور یہ چیز حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ نوجوان جو اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے والد آخرت میں بڑے پرسکون انداز میں. عرصہ گزر گیا، وقت بیت گیا، زمانہ گزر گیا، کافی عرصے کے بعد، کئی سال کے بعد پھر دوبارہ اسی قبرستان پر گزر ہوا اسی انداز سے، پھر وہاں رکے تو آئے مغفرت کی، ایصال ثواب کیا اور پھر چلے گئے اپنی منزل کی طرف. رات پھر وہی انداز ہوا کہ رات کو جب سوئے خواب میں دیکھا پھر وہی منظر ہے کہ سارے مرحومین جمع ہیں اور وہی ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں پوٹلی ہے، سارے کے سارے لوگ اس کی طرف لپکے، لیکن اس دفعہ وہ شخص جو پچھلی مرتبہ تسلی سے بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی لپک کر بھاگے. ان بزرگ کو بڑا تعجب ہوا، یہ جا کر اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ پچھلی دفعہ جب تمہارے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی جب تو تم تسلی سے بیٹھے تھے، آج تم بھی لپک کر بھاگتے ہو، تو آخر کیا ماجرا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے کہا کہ میرا وہ نوجوان بیٹا جو حافظ قرآن تھا، جو میرے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، وہ بھی انتقال کر چکا، اب دنیا میں میرے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا باقی نہ بچا، لہٰذا اب میرا بھی گزارا عام مومن مسلمان کی دعاؤں پر ہوتا ہے، تو جب باغ آتی ہے تو میں بھی لپک کر اس کی طرف بھاگتا ہوں کہ میرا بھی حصہ جلدی مجھے مل جائے. تو اندازہ لگائیے کہ آخرت میں جانے کے بعد پیچھے اگر نیک اولاد چھوڑی، نیک سلسلے چھوڑے، نیک تعلقات چھوڑے، اچھے دوست چھوڑے جو دعائیں کرنے والے ہوں، مغفرت کے لیے سفارشیں کرنے والے ہوں، تو آخرت کے اندر کتنی زیادہ کارآمد چیزیں ہوتی ہیں. اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی آل اولاد کی تربیت ایسی کرے، اس کی پڑھائی لکھائی کے انداز ایسے اختیار کرائے کہ دنیاوی تعلیم تو بدستور اپنی جگہ رہے لیکن دینی تعلیم سے اولاد کوری نہ ہو. اس کو پتا ہو کہ ماں باپ کیا ہیں، ان کا ادب احترام کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں. جب تک وہ زندہ ہے تو وہ اولاد زندگی میں بھی ان کی قدردانی کرتی ہو، اور جب انتقال کر جائے انتقال کے بعد اب زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ زندگی میں تو ماں باپ خود بھی کمانے والے ہوتے ہیں، اوقات لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں، آخر تک اللہ پاک کی نعمتوں کے اندر ریل پیل کے اندر رہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے بعض دفعہ انسان کو اپنی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ پاک نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ جاتے جاتے بھی اپنی اولاد کو نواز کر جاتے ہیں، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد اب اصل مرحلہ آ جاتا ہے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا، عزیز اور اقارب کے حقوق کی ادائیگی کا. وہ رشتہ دار جو دنیا سے چلا گیا کسی بھی رشتے ناطے سے، اب اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ زندہ انسان اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرے اور کچھ نہ کچھ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے. یہ اصل اب موقع ہے محبت کا حق دکھانے کا، اپنی محبت کا ثبوت دینے کا کہ خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا، مغفرت کی دعا کرنے میں، ایصال ثواب کرنے میں کوئی خرچہ بھی نہیں، لیکن حق اتنا بڑا ادا ہو جاتا ہے کہ دنیا سے جانے والے کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. یہی اصل موقع ہے کہ انسان اپنے مرحومین کو یاد رکھے، ہر دعا کے بعد، ہر دعا کے ساتھ، ہر نماز کے بعد اپنے مرحومین کے لیے، بھلے وہ مرحومین ماں باپ ہوں، خدا نہ خواستہ کبھی بیوی انتقال کر جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کبھی شوہر انتقال کر جاتا ہے، بعض دفعہ اولاد انتقال کر جاتی ہے، تو کوئی بھی ماں باپ زندہ ہوں تو بعض دفعہ دادا دادی نانا نانی بڑے انتقال کر جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی خالہ خالو مامو مامی اس طرح کے چچا تایا یا عزیز اور اقارب جو دنیا سے چلے گئے، یا انسان کے اساتذہ، انسان کے محسنین، انسان کے دوست، انسان کے تعلق والے، تو کبھی بھی انسان لوگ کو دعا میں فراموش نہ کرے. یہ دعائیں ایسی تاثیر رکھتی ہیں، ایسا وزن رکھتی ہیں کہ جانے والے کے لیے درجات کی بلندی کا سامان بنتی ہیں. ایصال ثواب ایسا مجرب عمل ہے کہ اگر انسان، یہ وظیفے کے طور پر بھی ہے کہ انسان تندرستی کا شکار ہو. ہمارے ایک بہت ہی بڑے استادوں کے درجے میں ایک بڑی ہستی ہیں، اکابرین کی شاگردی میں رہ چکے ہیں، اللہ والے انسان ہیں. چند دن پہلے ہی انہوں نے یہ ایک عمل بتایا، فرمایا کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان ایصال ثواب کا عمل پابندی سے اپنا لے تو چند دن کے اندر اللہ پاک اس کی برکت سے انسان کو اتنا نوازتے ہیں کہ رزق کے اندر ریل پیل ہو جاتی ہے، انسان مالا مال ہو جاتا ہے، ہر طرح سے اللہ پاک اس کو فراوانیاں اور رزق میں کشادگیاں عطا فرماتے ہیں. اور اس کے لیے طریقہ کار یہی بتایا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لی جائے، مختصر سے ایک عمل بنا لیا جائے، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ہدیہ اور تحفہ میں پیش کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں، آپ حضور کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. ازواج مطہرہ، تمام صحابہ اکرام، تمام صحابیات، تمام انبیاء اکرام، اولین اور آخرین، اس طرح مرحلہ وار ہوتے ہوتے پھر اپنے والدین واجدین، اپنے عزیز اور اقارب، دوست احباب، تمام کے تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، احیاء اور اموات، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. فرمانے لگے کہ اگر اس عمل کو انسان مضبوطی سے تھام لے، ایصال ثواب کے عمل کو، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کی تمام کی تمام معاشی مشکلات کو ختم فرما کر فراوانیاں عطا فرماتے ہیں، مشکلات ختم فرماتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ آج کل کے حالات میں کون پریشان نہیں، کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے، کسی انداز سے، تو نیت یہی ہو کہ اپنے مرحومین کا بھلا ہو جائے، ان کو اللہ پاک نجات دے دیں، ان کے درجات بلند کر دیں. اس نیت کے ساتھ یہ عمل اپنایا جائے تو اللہ پاک دنیاوی لحاظ سے بھی اس کا یہ ثمرہ عطا فرماتے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی نسخہ ہے کہ انسان جس کسی ہستی کے فیض سے مالا مال ہونا چاہتا ہو خصوصیت کے ساتھ، تو انسان اہتمام کے ساتھ ان کی شخصیت کو ایصال ثواب کرنے لگ جائے تو اللہ پاک وہ کمالات عطا فرما دیتے ہیں. اس انداز سے انسان کو ہوتی ہے بہت ساری شخصیات جو دنیا سے گزر گئی لیکن باکمال شخصیت تھی، تو انسان چاہتا ہے کہ مجھ میں بھی کچھ ایسے کمالات آ جائیں، ان کی جیسی صفات آ جائیں، ان کے جیسے انداز آ جائیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح نواز دے. تو انسان خاموشی کے ساتھ اس شخصیت اور اس ہستی کے لیے ایصال ثواب کو خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ شروع کر لے، اللہ پاک ان کے اس فیض سے مالا مال فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ ساتویں چیز کہ جو انسان دنیا سے جا چکا ہو تو اس کے لیے جو بھی نیکی کی جائے، دعائیں مغفرت کی جائے، ان کی طرف سے حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، یا صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد بنوا دی جائے، مدرسہ بنوا دیا جائے، یا دنیا سے جانے والے کے یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری انسان لے لے، یا تلاوت کلام پاک کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچایا جائے، یا جو دنیا سے چلا گیا ان کی بچی تھی موقع جب آیا تو اس بچی کی شادی کے اندر ہاتھ بٹا دیا، ضرورت پوری کروا دی، تعاون کرا دیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں. اس لحاظ سے میں نے کہا کہ ہمیشہ انسان کو اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ دنیاوی سبب کے ساتھ ساتھ وہ دینی لحاظ سے بھی اس نہج پر ہو، کہ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے تو اولاد انسان کو فراموش کرنے والی نہ ہو، زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد یاد کر کر ہونے والی ہو، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے والی ہو. تو زندگی میں اولاد کو نماز کا پابند، نماز کا عادی بنایا جائے، ان کو یہ آداب سکھائے جائے، ماں باپ کون ہوتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ان کی رعایت رکھنے کے یہ تمام اچھے طریقے اور تمام چیزیں. آج کل تو ماشاءاللہ ہر چیز کی فراوانی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کتابیں مل جاتی ہیں ایک سے ایک، اچھے سے اچھے عنوان کی، اچھے سے اچھے مضمون کی. تو کتابوں کے ذریعے یا اپنے اکابرین اور بزرگان دین کے کے بازوں کے ذریعے بیانات کے ذریعے اپنی اولاد کی ایسی اچھی تربیت کی جائے کہ انسان جی پہ جی پرسکون ہو کر جائے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگی اور دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، یاد کرتی رہے گی، کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ یہ ملحوظ رکھی جائے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا حسن سلوک رکھے، ایسے پیار محبت کے برتاؤ رکھے، ایسی محبت ان کو دے کہ جب تک زندہ رہے تو یہ ان کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرتا رہے، اور ایسی محبت کے ساتھ جیے کہ خدا نہ خواستہ جب انتقال ہو تو ہمیشہ وہ اچھائی کے ساتھ یاد کرنے والے ہوں۔ تو یہ بڑوں کا کردار ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے اوپر دست شفقت رکھیں، محبت کے ساتھ پیش آئے اور ان کو ایسی تربیت دے کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی یہ اولاد کار آمد اور بخشش کرانے کے لیے نجات دلانے والی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو، اور ایسی اللہ پاک ہمیں گھریلو زندگی عطا فرمائے کہ میاں اور بیوی اور آل اولاد گھر گھرانے والے سارے پیار محبت کے ساتھ جینے والے ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ شوہر دینی سوچ والا، لیکن بیوی اس کو دینی محفل نہ ملنے کی وجہ سے اس کی تربیت ہی نہ ہوئی یا دینی ذہن یا سوچ نہ بنی، تو وہ دنیاوی لحاظ سے چلتی ہے، شوہر دینی لحاظ سے چلتا ہے تو یہاں تصادم ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے خوشی میں، غمی میں، لین دین میں، خاندان والوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ میں۔ تو اچھا یہ کہ انسان ہر انداز میں، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی بیوی کو اپنے شانہ بشانہ ساتھ لے کر چلے۔ خود اگر میں ایک نمازی بن رہا ہے تو اپنے سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر کرے، میاں بیوی اگر دونوں ہم مزاج ہو جائے تو اولاد کی تربیت خود بہت اچھی ہوتی ہے۔ بگاڑ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ سوچ عورت کی الگ ہو، مرد کی الگ ہو۔ مرد جب اولاد کو ٹوکتا ہے نیکی کی طرف، عورت اگر اس کی نیکی کی طرف رغبت نہ ہو تو وہ بچوں کو بگاڑ کی طرف مائل کرتی ہے، یا غلط انداز سے شوہر کی مخالفت کر کے اولاد کی سائیڈ لے کر اولاد کو بگاڑنے کا سامان بن جاتی ہے۔ تو جب میاں بیوی دونوں ایک سوچ کے ہوں، ہم اہم ہوں، ہم مزاج ہوں، تو یہ تب گاڑی اچھی چلے گی، تو پھر اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اس کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان خود بھی نیک نمازی بنے، عبادت گزار بنے، اپنے معاملات کی صفائی کا اہتمام رکھے، ساتھ میں بیویوں کو بھی اچھائی کی ترغیب دلائی جائے، اچھی محفلوں میں ان کو لایا جائے، اچھی باتیں ان کو سنوائی جائے۔ انسان کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے، اچھائی کا بھی اثر بڑی جلدی قبول کرتا ہے اور برائی کا اثر بھی بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اگر اچھی محفل میں وہ آئے تو ظاہر بات ہے کہ اچھی چیزیں سن کر دل کے اندر اچھائی کے جذبے ابھرتے ہیں۔ تو جب میاں بیوی دونوں اچھائی کے جذبوں کے ساتھ ہم اہم ہو جائیں گے، خود بخود پھر اولاد کی تربیت کے اوپر بھی اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے، پیار و محبت والی، اتفاق اتحاد والی، دینداری والی، کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہو کہ ہمارے گھر والے بھی، خواتین بھی نیک نمازی ہوں، کہ نمازوں کے وقت ہمارے گھر میں مسلے بچھے ہوئے دکھائی دیتے ہوں، وضو کرتی ہوئی خواتین دکھائی دیتی ہوں، اور مبارک اوقات کے اندر تلاوت کلام پاک کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں، مبارک اوقات کے اندر تسبیحات پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں۔ تو ایسی خواتین جو گھر کے اندر نیکیاں کرنے والی ہوتی ہیں، تو خود بخود گھر کے اندر نشو نما پانے والی بچیاں بھی نیکی کے جذبے لے کر بڑی ہوتی ہیں، اور نو عمر بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جب اپنے باپ کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خود بخود ان میں بھی اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھر جنت نظیر بن جائے، نیکیاں کرنے والے بن جائے۔ تو گھر جب اچھا ہو جاتا ہے تو اولاد بھی اچھی ہو جاتی ہے، جب اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے پھر انسان جیتے جی اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور جب وقت مقرر آنے پر انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہی اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والی اور صدقہ جاریہ بننے والی ہوتی ہے۔ آج اسے میں اتفاق کرتا ہوں، دو تین قسطیں باقی رہ گئی، انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ خاتون آئی تھی جن کے شوہر لاپتہ ہو گئے، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ان کے شوہر کو خیر اور عافیت کے ساتھ بازیاب کرا دے، سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی امتحان میں ابتلا کے اللہ پاک خوشیوں کے ساتھ ان کے گھر واپس لے آئے۔ بہت سے احباب بیمار ہیں، ہمارے گھر میں بھی کچھ بچے بیمار چل رہے ہیں، اہلیہ بھی بیمار چل رہی ہیں، اور بھی ہم میں سے جو بیمار ہیں، متعلقین بیمار ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کو اللہ پاک پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. أي إله العالمين، آپ ہم سب کو گناہوں سے پاکیزگی نصیب فرمائیے، زندگی بھر کے تمام خطائیں اور قصور معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے، پاکیزہ دوستیاں عطا فرمائیے، پاکیزہ تعلقات عطا فرمائیے، پاکیزہ محفلیں نصیب فرمائیے، ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائیے. اے الہ العالمین، عقائد کی بھی پاکیزگی نصیب فرمائیے، اعمال میں ترقی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، تقوی کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے ہماری زندگیوں میں دینداری نصیب فرمائیے، رزق حلال کے ذریعے ہماری زندگیوں میں مالداری عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے، تمام عرضی اور سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات اور بلیات سے، دھماکوں سے، زلزلوں سے، غرق و حرق سے، اے الہ العالمین، آفتوں سے، سیلابوں سے، طوفانوں سے، پانی کی قلت سے، پانی کی کثرت سے، تمام کی تمام آزمائشوں سے ہمیں بھی حضور کی ساری امت کو حفاظت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، رحمت کی بارشیں برسائیے، پانی کی قلت کو ختم فرمائیے، تمام مشکلات کو آسان فرمائیے، مصیبتوں سے نجات نصیب فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے، تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، جنت الفردوس میں اونچے مرتبہ اور مقام عطا فرمائیے، سب کی قبروں کو جنت کے بہترین باغ بنائیے، نور سے پر فرمائیے، کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے پیارے والدین ماجدین کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین، ان کی آنکھوں کو ہماری طرف سے ٹھنڈا فرما دیجیے، ان کے فیوز اور برکات کو ہمیشہ جاری اور ساری فرمائیے، بزرگان دین کے سلسلے کو جاری رکھنے والا بنا دیجیے، ہم سب کو دین کا خادم بنائیے، دین کا حافظ بنائیے، دین کا محافظ بنائیے، دین کا مبلغ اور مبلغ رہنما بنا دیجیے، قاصد اور رہنما بنا دیجیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. اے الہ العالمین، بہت سارے طلبہ اور طالبات کے امتحانات چل رہے ہیں، تمام کے تمام طلبہ اور طالبات کے لیے امتحانات آسان فرمائیے، امتحانات مکمل ہو جانے کے بعد بہترین نمبرات سے کامیابی نصیب فرمائیے. اے اللہ، دنیا کے امتحانات اور آزمائشوں سے بچائیے. اے الہ العالمین، آخرت کے امتحانات میں کامیابی سے ہمکنار فرمائیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کا مزداق بنائیے، ہلکے پھلکے حساب کے ذریعے سے اے الہ العالمین اس مرحلے سے گزار دیجیے. اے اللہ، ہمیں جنت عطا فرمائیے، جنت الفردوس ہمارا مقام بنائیے. اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس بغیر حساب کے بغیر عذاب کے عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنہ سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. اے اللہ، آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، تمام مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، تندرستوں کو وسعت اور فراخی عطا فرمائیے، رشتوں کے سلسلے میں جن گھروں میں پریشانیاں ہیں بہترین سے بہترین اچھے سے اچھے رشتے مقدر فرما دیجیے. اے اللہ، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر دیجیے. اے اللہ، آپ ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجیے، نیکی ہمارے لیے آسان فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو کچھ نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. مستجاب دعوات بنا دیجیے، ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، محبتوں کا گہوارہ بنائیے، نیکیوں کا مرکز بنائیے، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرمائیے، برکتیں اتار دیجیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد عطا فرمائیے، ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، داخلی اور بیرونی تمام سازشوں سے حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، تمام کے تمام مقامات مقدسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے، علماء صلحاء خدام دین عمال دین تمام کے تمام امت مسلمہ کے افراد کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین آپ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اور الہ العالمین سعادت والی زندگی نصیب فرمائیے اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے سعادت کی موت نصیب فرمائیے حسن خاتمہ نصیب فرمائیے ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے رچ رچ کے خوب خوشحال زندگیاں ہم سب کو نصیب فرمائیے سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين